السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. دوحہ میں طالبان اور امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے کچھ دیر کے بعد ہم اپنے دوحہ میں نمائندے سے بات کریں گے اور ان سے تفصیل جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے. ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا کوئی ٹائم فریم طے نہیں ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج افغانستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے موجود ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ایران کے صدر حسن روحانی سے ملنے کا ایک اچھا موقع ہوگا, اور وہ ان کے ساتھ تہران کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے ایک نئے معاہدے پر مذاکرات کی کوشش کریں گے. لیکن ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک تہران پر عائد پابندیاں نہیں اٹھا لی جاتی. فرانس میں منعقدہ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کے سربراہان مملکت کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے, جس میں تجارت سمیت دیگر عالمی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ احتجاجیوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن حکومت تشدد کو برداشت نہیں کرے گی. برطانیہ کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کے رہنما جیریمی کوربن نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کی یورپ یونین کے بغیر ڈیل کے انخلا کی بھرپور مزاحمت کریں گے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا کوئی ٹائم فریم طے نہیں ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج افغانستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے موجود رہے گی. فرانس میں G7 ممالک کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں افغانستان سے امریکی فوج نکالنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں, اور افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ان مذاکرات کا محور ہے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ افغان حکومت اور طالبان سے بات چیت کر رہی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور امریکہ کے نمائندے خصوصی ظالم خلیل زاد نے خبر رساں ادارے رائٹرز کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے, جس میں دو طالبان کمانڈروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ امن سمجھوتا طے پانے کے بعد افغان سیکورٹی فورسز کی حمایت ختم کر دے گا. خلیل زاد کے بقول یہ درست نہیں ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ایران کے صدر حسن روحانی سے ملنے کا ایک اچھا موقع ہوگا, اور وہ ان کے ساتھ تہران کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے ایک نئے معاہدے پر مذاکرات کی کوشش کریں گی, جو 2015 کے اس بین الاقوامی معاہدے کی جگہ لے سکے گا جس سے وہ پچھلے سال باہر نکل آئے تھے. ٹرمپ نے پیر کو G7 سربراہ کانفرنس کے اختتام کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایران مجھ سے ملنا چاہتا ہے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک سال قبل ایران پر جو اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ کی تھیں, ان سے ایران کو بری طرح نقصان پہنچ رہا ہے. صدر ٹرمپ پابندیوں کے ذریعے ایران کی بین الاقوامی برآمدات کو انتہائی محدود کرنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حسن روحانی کے ساتھ ان کی ملاقات چند شرائط پر ہوگی, جس میں سر فہرست ایران اپنی فوجی پیش قدمی اور حملوں کے ذریعے بیرون ملک مزید کشیدگی پیدا نہ کرنے شامل ہوگا. ادھر ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک تہران پر عائد پابندیاں نہیں اٹھا لی جاتی. ان کا کہنا تھا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے قدم کے طور پر ایران کے خلاف تمام اقتصادی پابندیاں اٹھا لینی چاہئیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی صدر نے منگل کو اپنے خطاب میں کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن اس سے پہلے امریکہ کو ایران پر عائد غیر قانونی اور غیر منصفانہ پابندیاں اٹھانا ہوں گی. تاہم ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مفادات کا تحفظ یقینی نہ بنایا گیا تو وہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان سن 2015 میں ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی پر مجبور ہوں گے۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور حسن روحانی آئندہ ماہ ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس سے قبل فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ انہوں نے حسن روحانی سے رابطہ کیا ہے اور وہ آئندہ چند ہفتوں میں صدر ٹرمپ اور حسن روحانی کی ملاقات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان دونوں ممالک کے درمیان کئی سالوں سے جاری تنازع کو ختم کیا جا سکے۔ فرانس میں منعقدہ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کے سربراہان مملکت کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں تجارت سمیت دیگر عالمی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق G7 سربراہ مملکت کے اجلاس کے اختتام پر پیر کو ایک مختصر اعلامیہ جاری کیا گیا، لیکن یہ اعلامیہ اس طرح کا نہیں ہے جو عموماً G7 اجلاس کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانس کی میزبانی میں ہونے والے سربراہان کے اجلاس کے اعلامیے میں رہنماؤں کی تقسیم واضح آیا ہے۔ اجلاس کے دوران تجارت، ایران، لیبیا، یوکرین اور ہانگ کانگ سے متعلق مسائل زیر غور آئے۔ تاہم اعلامیہ میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ سربراہان مملکت نے کن امور پر فیصلے کیے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق تمام 7 معاشی طاقتوں نے منصفانہ عالمی تجارت اور معاشی استحکام پر اتفاق کیا۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو لیری کیری لیم نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ احتجاجیوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت تشدد کو برداشت نہیں کرے گی۔ لیم کا کہنا تھا کہ اگر تشدد جاری رہتا ہے تو قانون نافذ کرنے والوں کو اپنی کارروائی کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر مناسب ہوگا کہ حکومت ہنگامے کرنے والی اور خوف و ہراس پھیلانے والے احتجاجیوں کے مطالبات مان لے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہانگ کانگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں۔ پولیس نے ہفتے اور اتوار کے مظاہروں کے دوران 80 افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ اسی اثنا میں مظاہرین نے اپنا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کے رہنما جیریمی کوربن نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کی یورپ یونین کے بغیر ڈیل کے انخلا کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اپوزیشن رہنما نے حکومتی منصوبے کے خلاف دیگر ارکان پارلیمان سے رابطوں کا بھی اعلان کیا۔ خیال رہے کہ برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے فرانس میں G7 ممالک کے اجلاس کے دوران عندیہ دیا تھا کہ وہ یورپ یونین سے بغیر معاہدے کے انخلا سے گریز نہیں کریں گے۔ بوریس جانسن کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ یورپی یونین سے انخلا کے لیے دی گئی 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن تک مذاکرات جاری رکھے گا۔ جیریمی کوربن نے برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ میں لکھے گئے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ بغیر معاہدے کے یورپی یونین سے انخلا کا نقصان برطانوی ووٹرز کو ہوگا، تاہم کاروباری ادارے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اگر برطانیہ بغیر معاہدے کے یورپی یونین سے الگ ہوا تو وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے بڑے کاروباری اداروں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مواقع پر برطانیہ کو تجارتی معاہدے کی دعوت دے چکے ہیں۔ اور کراچی میں صفائی ستھرائی کے بڑھتے مسائل پر سیاسی جماعتوں کی لفظی گولہ باری میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے خود پر سخت تنقید کے بعد سابق ناظم شہر کو صفائی ستھرائی کے لیے دیے گئے اعزازی اختیارات دے کر چند گھنٹوں ہی میں واپس لے لیے ہیں۔ صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کی جانب سے میئر کے استعفے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، جبکہ بلدیاتی ماہرین قوانین میں ترمیم پر زور دے رہے ہیں۔ اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کلدن تنظیموں کے سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے سے لوگوں، بالخصوص سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، تاجروں اور کاروباری حلقوں میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک سابق پولیس افسر کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند اس خطے میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کو تربیت اور وسائل سمیت تمام تر سہولیات بھی حاصل ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے جو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بلوچستان کی حکومت نے ایک سالہ حکومتی کارکردگی کے جائزے لیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف بعض سرکردہ لیڈروں کا کہنا ہے کہ امن عامہ کی صورتحال بدستور ابتر ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے بھیجی ہے، اور یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
voa اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دوحہ میں طالبان اور امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوحہ میں ہمارے ساتھی ہیں ایوب خاورین، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اور صورتحال کیا ہے۔ جی ایوب، بتائیے گا کہ کیا ہاں تک پہنچے ہیں یہ مذاکرات؟
جی خالد امین صاحب، آپ کو اور تمام سامعین کو سلام۔ کے بعد دوحہ میں مذاکرات دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیش رفت بہت ہوئی ہے اور آخری مرحلے میں، اور جب بھی کسی لوز نامے یا موافقے کے لیے، موافقت نامے کے لیے آخری مراحل زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں تین زبانوں میں یہ تیار کیا جا رہا ہے، انگریزی، پشتو اور دری میں، اور تینوں کا حقوقی وزن آئندہ میں برابر ہونا چاہیے۔ طالبان ایک مذاکراتی ٹیم کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے مجھے، عباس طانی زئی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ جب بھی ایز اے ریفرنس اور کے لیے تیار ہو تو ہمیں پشتو میں بھی ہونا چاہیے، دری میں بھی ہونا چاہیے اور انگریزی میں بھی ہونا چاہیے، ایک اصل اور ایک نقل، اور ایک اس کی نقل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس پہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں ایسا لگ رہا ہے، یہاں پر وہ فضا ایسی ہے کہ خلیلزاد امریکی نمائندے شاید بہت جلد کابل کے لیے روانہ ہو، اور یہ بھی اس کی یہ اسے لگتا ہے کہ یہاں پر جو اختلافی مسائل تھے وہ حل ہو چکے ہیں، اور وہ شاید یہاں کی جو پروگرس ہے، جو پیش رفت ہوئی ہے، ان کو افغان حکومت کے ساتھ شریک کرنے کے لیے وہ کابل سفر کر رہے ہیں۔
تو آپ کی بات سے یہ لگتا ہے کہ کوئی مسودہ تیار ہو گیا ہے معاہدے کا، اور اس کی کاپیاں بن رہی ہیں مختلف زبانوں میں، اور عنقریب اس پر دستخط ہونے والے ہیں۔
آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور شاید کچھ ایسے، کیونکہ کاپی بننے میں اور اس کے اندر، کیونکہ یہ تو تین زبانیں ہیں اور ہر ایک لفظ کا اس میں چند ایک کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس کو تین زبانوں میں تیار کرنے کے لیے آسان کام بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، 16-17 بندے طالبان کے، اس میں مختلف ان کے کمیشنز ہیں، ان کے جو پرزنرز ہیں یا زندانی طالبان جو ہے، اس کمیشن کے ایک بندہ ہے، اسی طرح ان کے سیاسی، سارا دفتر ہی سیاسی ہے، لیکن اس میں مختلف لوگ ہیں۔ اسی طرح سے امریکی جو ڈیلیگیشن ہے اس میں بھی مختلف لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی مغلق اور ایسی چیز، وہ طالبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہ ایسی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ نہ افغان عوام ہم پر ہنسیں اور یہ کہے کہ طالبان نے اتنا کچھ کرنے اور اتنا کچھ اتنی زیادہ ملاقاتیں مذاکرات کرنے کے باوجود کوئی ایسی چیز بنائی ہے جو کہ ناقص ہے اور آئندہ کام نہیں کر رہا, اور نہ ہی دنیا امریکہ پر ہنسے کہ انہوں نے کیسا ایک معاہدہ
جی ہاں
جو کہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے یہاں پر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سنا لیں گے.
ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا کوئی ٹائم فریم طے نہیں ہوا ہے اور ان کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے وہاں سے فوجیں نکالنے کی. تو طالبان بھی ایک طرف ظاہر ہے پوری طرح سے اپنے اقتدار چاہتے ہیں اور طاقت چاہتے ہیں اور صحیح فیصلہ چاہتے ہیں اپنے بارے میں.
میں آپ کو ایک بات آخری بات یہ میں بتا دیتا ہوں, میں نے طالبان سربراہ یہ مذاکراتی ٹیم کے سربراہ سے میں نے یہ بات کی ہے کل مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک خط سیر جسے کہتے ہیں ہمارے لیے ایک گول اور ایک ہدف موجود ہے اور ایک میکنزم پر ہم کام کر رہے ہیں, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم اس طرف جا رہے ہیں. دونوں طرفین کے مابین جو بڑی بات ہے افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کا انخلا, اس پہ تو کوئی اب شک نہیں رہا, اور باقی یہ کہ کس طرح سے وہ یہاں سے نکلیں گے یہ واضح بات ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. تو ہم ڈیٹیل پہ کام کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی.
بہت شکریہ ایوب خاورین آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے دوحہ میں وائس آف امریکہ کے ایوب خاورین, جن سے ہم آج تک کی پیش رفت پر بات کر رہے تھے. اور جیسا کہ ہم نے خبروں میں بھی بتایا اور ابھی آپ جب یہ بات چیت سن رہے تھے اس میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کرنا تک کوئی ٹائم فریم طے ہوا ہے اور نہ ہی امریکہ کو اپنی فوج کے انخلا کی جلدی ہے. ان کے بقول امریکی فوج افغانستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے موجود ہے. اسلام آباد سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں محمد جلیل اپنی اس رپورٹ میں.
فرانس میں G7 ممالک کے اجلاس کے بعد پیر کو نیوز کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں افغانستان سے امریکی فوج نکالنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ان مذاکرات کا محور ہے. خبر سائیں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ افغان حکومت اور طالبان سے بات چیت کر رہی ہے. ان کے بقول اب دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کے بقول صدر ٹرمپ کے بیان سے قبل امریکہ کے نمائندے خصوصی ظلم خلیلزاد بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ طالبان کے ساتھ ایک جامع امن معاہدے کا متمنی ہے.
صدر ٹرمپ سے پہلے بھی ظلم خلیلزاد نے بار بار یہ کہا ہے, ٹویٹر پہ بھی کہا ہے, ویسے بھی کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ صرف افواج کے نکلنے یا انخلا کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ انخلا ایک جامع امن معاہدے کا حصہ ہے.
تاہم تجزیہ کار طاہر خان کا مزید کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان طالبان کو ایک پیغام بھی دینا ہے کہ امریکہ افغان تنازع کے حل کے لیے ایک ایسے جامع امن معاہدے کا خواہاں ہے جس میں تمام افغان فریقین بشمول افغان حکومت کی رضامندی بھی شامل ہو. طاہر خان کے بقول قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں متوقع معاہدہ ایک ابتدائی معاہدہ ہوگا
اور اس کے ساتھ فوری طور پہ بین الاقوامی مذاکرات کا شروع ہونا ہے جس میں سب سے اہم جنگ بندی ہے, سیز فائر ہے. تو پھر آہستہ آہستہ چلے گا, پھر کیسے نظام کیسے بنے گا؟ طالبان کہہ رہے ہیں اسلامی نظام چاہتے ہیں اور دستور کو نہیں مانتے. وہاں دستور ہے, وہاں آئین ہے, وہاں پارلیمنٹ ہے, وہاں پر سیکورٹی فورسز 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے. تو کافی ساری چیزیں تو بعد میں ہونی ہے.
دوسری طرف امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے خبر سائیں ادارے رائٹرز کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں دو طالبان کمانڈروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ امن سمجھوتا طے پانے کے بعد افغان سیکورٹی فورسز کی حمایت ختم کر دے گا. خلیلزاد کے بقول یہ درست نہیں ہے. خلیلزاد نے یہ واضح کیا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے باوجود افغان فورسز کا دفاع کرے گا. ان کے بقول تمام فریقین کو اس بات پر اتفاق کرنا ہوگا کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات ہی سے ہوگا. خلیلزاد کی قیادت میں امریکہ کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا اہم اور فیصلہ کن دور دوحہ میں جاری ہے جو فریقین کے درمیان متوقع معاہدہ طے پانے کے حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
فرانس میں ہونے والی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ معیشتوں کے سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بارے میں تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ اس ملاقات سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا کوئی حل نکل سکے گا۔ اس ملاقات میں بھارتی وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کا باہمی مسئلہ قرار تو دیا، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے امریکہ سمیت کسی بھی دوسرے ملک کی ثالثی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سابق سفارتکار اس ملاقات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں لاہور سے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بارے میں سابق سفارتکار پر امید تھے کہ امریکی صدر اس ملاقات میں بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کریں گے، لیکن نہ تو امریکی صدر کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کو دہرایا گیا اور نہ ہی امریکی صدر نے بھارتی وزیر اعظم سے پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے زور دیا۔ فرانس میں ہونے والی دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بارے میں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، مسئلہ کشمیر میں صدر ٹرمپ کی طرف سے غیر جانبداری دکھائی گئی۔
اس کی یہ کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان نے ایکسپٹ نہیں کی، اہمیت یہ ہے کہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ، جو کہ بہت دیر سے کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، انہوں نے ایک قسم کی نیوٹرلٹی دکھائی ہے۔
کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 میں تبدیلی کے بعد بھارت کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو داخلی معاملہ قرار دیا جاتا رہا ہے، لیکن اس ملاقات میں بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کا باہمی مسئلہ قرار دینے پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب شمشاد احمد کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے سامنے کوئی پوزیشن تو لینا تھی۔
ٹرمپ کے سامنے اس نے ایک پوزیشن لینی تھی جو تھوڑا سا پازیٹو ہے، ورنہ تو اس سے تو آپ اس سے ویسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ تو شکر کیجیے علی مودی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ پاکستان بھی انڈیا کا حصہ ہے۔
بھارت کی جانب سے مذاکرات کے لیے پاکستانی دعوت ہر بار رد کیے جانے پر خورشید قصوری کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر بھارت پاکستان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔
پرائم منسٹر مودی سے سوال کیا گیا تو وہ ہندی میں انہوں نے بات کی تاکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بچے نہیں ہیں، وہ بات سمجھ گئے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات کوئی خاص پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا یہ اس لیے ہندی میں بات کر رہے ہیں تاکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھ نہ آئے، اور وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔
امریکہ کی چین کے ساتھ جاری تجارتی جنگ اور اس جنگ میں امریکہ کو درکار بھارتی سپورٹ سے متعلق خورشید قصوری اور شمشاد احمد کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارت کو چین کے خلاف تیار کر رہا ہے۔
پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مودی اس وقت چاند کا تارا بنا ہوا ہے، اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے چائنا کے خلاف۔
پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو زومانی باتیں کر رہے ہیں یہ چائنا پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہو تاکہ جو ٹریڈ ڈیل ہے وہ مناسب طریقے سے ہو جائے۔
نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
فرانس میں امریکہ کے صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات پر مسئلہ کشمیر کے پس منظر میں مختلف حلقوں میں بحث جاری ہے۔ اس بارے میں پاکستان سے اسلام آباد میں پالیسی انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر ارشاد محمود اور برسل سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی سے ہماری ساتھی شہناز نصفیس نے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ڈاکٹر ارشاد محمود کا کہنا تھا کہ ایسے میں جب پاکستان میں ہر جگہ مسئلہ کشمیر زیر بحث ہے اور پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی ملاقات پر پاکستان کے لوگوں کی خاص نظریں تھیں۔
تو ابھی ٹرمپ صاحب کی طرف سے صدر ٹرمپ اور مودی کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ کچھ ایسی اس میں چیز تو بظاہر ایسی نہیں نظر آ رہی کہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ افزا ہے، لیکن اس سے پہلے تین چار بار امریکی صدر کشمیر کی بات کر چکے ہیں جو کافی حوصلہ افزا تھی اور اس سے ایسا لگتا تھا کہ عالمی برادری کشمیر میں دلچسپی تھے۔ ایک اور بات جو بہت پریشان کن ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہانگ کانگ میں کچھ مظاہرے ہو رہے تھے تو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو وائڈلی کور کیا، لیکن کشمیر میں جب 24 دن سے اتنا بلیک آؤٹ ہے اور اتنے برے حالات ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اور پھر یہ جو انٹرنیشنل جس کو ہم کہتے ہیں عالمی برادری اس کی طرف سے کوئی اتنا میچنگ رسپانس نہیں سامنے آیا.
ڈاکٹر ارشاد محمود صاحب قطع کلامی معاف, آپ اگر اجازت دیں یہ کوسچن خالد فاروقی صاحب جو ہے ان کے سامنے اگر میں رکھوں کہ کیوں وہ توجہ جو ہے کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ اس کو نہیں دی جا رہی ہے جو جس کی کہ پاکستان اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کر رہے تھے.
پاکستان نے گزشتہ 10 سالوں میں جس طریقے سے اپنی فورن پالیسی کو کنڈکٹ کیا ہے اس میں انہوں نے عالمی برادری کو بہت سارے مسائل پہ اعتماد بھی نہیں لیا اور بہت سارے مسائل عالمی برادری نے جو انہوں نے کہا اس کو حل نہیں کیا. پاکستان کو صرف اسی چیلنج کا سامنا نہیں ہے کہ کشمیر میں ایک بروٹیلیٹی کی فورس استعمال کر رہا ہے, مودی سرکار استعمال کر رہی ہے. ایون وہاں پر جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہندوستان کے ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ راہل گاندھی جیسے شخص کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پر روکا گیا ہے اور پورا بلیک آؤٹ ہے میڈیا کا. جہاں تک تعلق ہے جو کچھ بھی میڈیا کر سکتا ہے اپنے حوالے سے, بی بی سی, سی این این, یہ تمام لوگ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کی خود فورن پالیسی جو ڈرا بیکس ہیں اور پاکستان نے جس طریقے سے اپنی فورن پالیسی کو کنڈکٹ کیا ہے موجودہ حکومت کو وہ لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے جو ایک جمہوری کریڈینشلز رکھنے والی حکومت کو ہونا چاہیے. اتنا زیادہ سیولین ایڈمنسٹریشن کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا جس کی وجہ سے نہ صرف مغربی دنیا میں بلکہ عرب دنیا میں بھی پاکستان کو بہت بڑی آئسولیشن کا سامنا ہے. مغربی دنیا میں, عرب دنیا میں اور روس سے تو پاکستان کے اس قسم کے ویسے ہی تعلقات نہیں ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ابھی جو خطاب آج فرمایا ہے اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں چاہے اکیلا ہی لڑنا پڑے ہم اکیلے لڑیں.
شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ وہ مستقبل قریب میں اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کریں گے. پیر کے روز بیئرٹس میں G7 سربراہی اجلاس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایرانی اقتصادی تعزیرات کا شکار ہوں, لیکن یہ امریکہ انہیں ایک جوہری بم نہیں دے سکتا. سلاتی ساہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
ایرانی صدر کے ساتھ بات چیت کرنے پر ٹرمپ نے رضامندی کا اظہار اس کے ایک روز بعد کیا جب فرانسیسی صدر میکرون نے G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے ضمنی طور پر ملاقات کی. فرانسیسی صدر ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو برقرار رکھنے کے خواہش مند ہیں جس سے ٹرمپ گزشتہ سال الگ ہو گئے تھے. ٹرمپ کا اصرار تھا کہ معاہدہ ایران کے علاوہ سارے فریقوں کے لیے برا تھا.
The creation or the making of nuclear weapons and those things have to be changed and other things.
انہیں بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کی اجازت دی گئی ہے. آپ کو متعدد مقامات کے معائنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے. ان میں سے کچھ مقامات ایسے ہیں جو جوہری بم بنانے کے لیے انتہائی واضح مقامات ہیں اور اب ان چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے اور دوسری چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. اور صدر میکرون کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ فرانس کے مذاکرات نے ٹرمپ اور روحانی کے درمیان اگلے چند مہینوں میں کسی ملاقات کے حالات پیدا کر دیے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ان کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے. ایرانی صدر روحانی نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی لیڈر سے ملنے کے لیے تیار ہیں اگر اس سے ان کے ملک کی مدد ہوتی ہے.
ما باید اقداممون رو انجام بدیم.
اگر کامیابی کے امکان 90% نہیں بلکہ 20 یا 10% ہیں تو بھی ہمیں اس میں پیش رفت کرنی چاہیے, ہمیں مواقع ضائع نہیں کرنے چاہیے. یہ الفاظ تھے ایرانی صدر روحانی کے. اور برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے. جرمن چانسلر آنگلا مرکل نے بات چیت پر رضامندی کی اہمیت پر زور دیا ہے. جرمنی نے برطانیہ, فرانس, چین اور روس کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کیے تھے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے G7 سربراہ کانفرنس کے بارے میں, تو بیئرٹس میں ختم ہونے والی جی 7 سربراہ اجلاس میں ایک موضوع صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ تجویز تھی کہ سن 2020 کے امریکہ میں منعقد ہونے والے سربراہ اجلاس میں روس کو بھی دعوت دی جائے۔ روس کو صنعتی گروپ کے رہنماؤں نے سن 2014 میں اس کی جانب سے کرائمیا کے الحاق کی وجہ سے زبردستی باہر کر دیا تھا۔ اب روسی صدر ولادیمیر پوٹین کو اگلے سال کی کانفرنس میں مدعو کیے جانے کے امکان کا ماسکو میں سرد مہری پر مبنی رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ روسی دارالحکومت سے یولیا شیفچنکو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کے روز جی 7 کی اختتامی نیوز کانفرنس سمیت بار بار روس کی کلب میں واپسی کی ضرورت پر بات کر چکے ہیں۔
I think it would be better to have Russia inside the tent than outside the tent.
میرا خیال ہے کہ روسیوں کو ٹینٹ کے اندر لانا ان کو باہر رکھنے سے بہتر ہوگا۔ کیا ہمارے لیے یہ قابل قبول ہے؟ ہاں ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے، لیکن روس میں ٹرمپ کی اس پہل قدمی نے بہت زیادہ بحث کو جنم دے دیا ہے، اگرچہ بیشتر تجزیہ کار کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار وٹالی شکلروف کا کہنا ہے،
We remember that in 2018 he already suggested that Russia needs to come back to G7. This is all about
ہمیں یاد ہے کہ 2018 میں انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ روس کو G7 میں واپس آنا چاہیے، اور پھر کسے معلوم، ہو سکتا ہے یہ سب شور و غوغا آخر کار کارگر ہو جائے، لوگ اس آئیڈیا کے عادی ہو جائیں اور روس کو آخر کار واپس آنے کی دعوت دے دی جائے۔ یہ تھے سیاسی تجزیہ کار وٹالی شکلروف۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس امکان کے بارے میں کہتے ہیں،
G8
جس کا آپ نے ذکر کیا اپنا وجود نہیں رکھتا، میں ایسے ادارے میں کیسے واپس آ سکتا ہوں جو اپنا وجود ہی نہیں رکھتا؟ اب یہ G8 نہیں G7 ہے۔ جب ہمارے 8 ملکوں کے درمیان مذاکرات کے کسی ممکنہ فارمیٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم نے کبھی کسی چیز کو انکار نہیں کیا۔ جب گروپ 8 کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے ہماری باری تھی تو ہمارا کوئی شراکت دار سامنے نہیں آیا۔ اب ہم کسی مرحلے پر اپنے شراکت داروں کی میزبانی کر کے خوش ہوں گے، خواہ گروپ 7 کے طور پر ہی صحیح۔ یہ الفاظ تھے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس ایک حکمت عملی کا کھیل کھیل رہا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ روس ممکن ہے کئی وجوہات کی بنا پر G7 میں شرکت میں دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ روسی فیڈریشن کونسل کی بین الاقوامی امور کی کمپنی کے سربراہ کوسچیف نے حال ہی میں G7 کو 7+1 نہیں بلکہ 7-1 قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے G7 میں چین اور بھارت کو مدعو کر کے اس میں تبدیلی لائی جانی چاہیے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
کراچی میں صفائی ستھرائی کے بڑھتے ہوئے مسائل پر سیاسی جماعتوں کی لفظہ گولہ باری میں مزید تیز آ گئی ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے خود پر سخت تنقید کے بعد سابق ناظم شہر کو صفائی ستھرائی کے لیے دیے گئے اعزازی اختیارات دے کر چند گھنٹوں میں ہی واپس لے لیے۔ صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کی جانب سے میئر کے استعفے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، جبکہ بلدیاتی ماہرین قوانین میں ترمیم پر زور دے رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے کراچی سے محمد ثاقب نے۔
کراچی میں کچرے پر سیاست کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس میں نئی توانائی اس ماہ کے شروع میں ہونے والی برسات اور پھر اس کے بعد پیدا شدہ صورتحال نے ڈال دی ہے۔ شہر سے برسر اقتدار جماعتوں کی جانب سے الزامات اور پھر جوابی الزامات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ پیر کے روز میئر کراچی وسیم اختر نے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین اور سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج تعینات کرنے کا اعلان کیا، اور یہ بھی کہا کہ انہیں میونسپل سروسز کے تمام تر اختیارات بھی دیے جائیں گے۔ وسیم اختر نے یہ اعلان مصطفیٰ کمال کی جانب سے ان پر کی جانے والی کڑی تنقید اور 3 ماہ کے اندر شہر کو کچرے سے صاف کرنے کے دعوے پر کیا تھا۔ ایسے میں سید مصطفیٰ کمال نے چیلنج قبول کرتے ہوئے رات گئے میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر فائنانس بلدیہ عظمیٰ کراچی کو طلب کر لیا، تاہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کوئی افسر وہاں نہ پہنچا۔ جبکہ میئر نے منگل کی صبح سابق ناظم کراچی مصطفیٰ کمال کو دیا گیا اعزازی ڈائریکٹر گاربیج کا عہدہ محض چند گھنٹوں بعد ہی واپس لے لیا۔ نوٹیفیکیشن واپس لینے کی وجہ میں مصطفیٰ کمال کی جانب سے اختیارات سے تجاوز بتایا گیا ہے۔ ایسے میں صوبائی حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے اسے ڈرامے بازی قرار دیتے ہوئے میئر کراچی کو ناکام اور ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ لیکن کراچی کی سیاست اور بلدیاتی امور پر نظر رکھنے والے افراد چند روز میں تیز ہوتی لفظی گولہ باری کو شہر کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں۔ جامعہ اردو میں استاد اور صحافی ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ میئر کی جانب سے مصطفیٰ کمال کی تعیناتی ایک غیر سنجیدہ عمل تھا، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ شہر کے مسائل حل کرنے میں کوئی سنجیدہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوڑا کرکٹ کا مسئلہ گلی محلے کا مسئلہ تھا، لیکن اسے ایک قومی مسئلہ مسئلہ بنا دیا گیا.
کوڑے کا مسئلہ جو کہ گلی کا مسئلہ تھا اور کونسلر کا مسئلہ تھا اور قومی مسئلہ بن گیا اور اب مجھے لگ رہا ہے عالمی مسئلہ بن جائے. بارشوں کے بعد جو شہر کی صورتحال ہے وہ بدترین قسم کی صورتحال سے شہری گزر رہے ہیں, مگر نہ تو بلدیہ کراچی, نہ سندھ گورنمنٹ, نہ وفاقی گورنمنٹ ایک الفاظ کی اور تقریروں کی لڑائی لڑ رہی ہے اور اس میں انتہائی غیر سنجیدگی آ گئی ہے.
ادھر شہری انفراسٹرکچر کے ماہر اور جامعہ این ای ڈی کے ممتاز پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل پر جاری بحث کے پیچھے اختیارات کی ایسی تقسیم کار فرما ہے جس نے مسئلے کو الجھا کر رکھ دیا ہے. ڈاکٹر نعمان احمد کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ یا کچرا ٹھکانے لگانے کے انتظام کے نظام کو بار بار تبدیل کیا جاتا رہا جس سے بلدیاتی اداروں کی حاصل شدہ صلاحیت بھی ختم ہو گئی.
وہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جس کے ذریعے سے ویسٹ مینجمنٹ ہو سکتا ہے اسی کو ایک طرح سے آلٹر کرتے رہے اور ہر دفعہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا ارینجمنٹ کریٹ کرتے رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پریویسلی ایکوائرڈ کیپیسٹی ہوتی تھی وہ بھی لوز ہو جاتی تھی.
ماہرین کے مطابق کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یونٹی آف کمانڈ کی ضرورت ہے کیونکہ مختلف ادارے ایک ہی نوعیت کا کام کرتے ہیں جس سے سیاسی ارتعاش پیدا ہوتا ہے جو نقصان کا باعث بن رہا ہے, اور دوسرا ان مسائل کے حل کے لیے لفاظی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے سرمایہ کاری کی بھی اشد ضرورت ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں قلعدم تنظیموں کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے سے لوگوں کو بالخصوص سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں, تاجروں اور کاروباری حلقوں میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے. ایک سابق پولیس افسر کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند اس خطے میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کو تربیت, وسائل سمیت تمام تر سہولیات بھی حاصل ہیں. پشاور سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شمیم شاہد نے.
ایک ایسے وقت جب افغانستان میں طویل دورانیے سے جاری جنگ اور کشمکش کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کو آخری شکل دی جا رہی ہے, خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں قلعدم شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے کی اطلاعات ہے جس سے عام لوگوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں میں تشویش کا پیدا ہونا قدرتی امر ہے. روا ماہ پہلے شمالی پہاڑی ضلع بنیر میں زندگی کی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو دھمکی آمیز خطوط لکھے گئے, جبکہ چند روز قبل پشاور کی مؤثر عوامی نیشنل پارٹی سے منسلک بلور خاندان کے ایک نوجوان کو بھی سرحد پار افغانستان سے ٹیلی فون کے ذریعے دھمکیاں دی گئی. دانیال بلور کو ملنے والی دھمکیوں کے بارے میں ان کے والدہ اور ممبر صوبائی اسمبلی سمر ہارون بلور نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
میرے بیٹے دانیال بلور کو اور جو میرے پرسنل اسسٹنٹ ہیں عرفان صاحب ان کے موبائل پہ کالز آئی ہیں اور میسیجز آئے ہیں, اور اس کے بعد پولیس نے جو ہے ہماری سیکیورٹی کا لیول بڑھا دیا ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے سیکیورٹی کے بارے میں اپنے بات چیت شروع کی. باقی ہمیں ابھی تک پولیس کی طرف سے اور کوئی انفارمیشن نہیں ملی.
بلور خاندان کی بشیر احمد بلور 2012 جبکہ بیرسٹر ہارون بلور 10 جولائی 2018 کو عوامی نیشنل پارٹی کے جلسوں پر ہونے والے خودکش حملوں میں نشانہ بنائے گئے تھے. ایک پولیس افسر نے کہا کہ بنیر میں طالبان کی سرگرم ہونے کے سلسلے میں ضلع پولیس آفیسر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. شمالی اور جنوبی وزیرستان سمیت مختلف قبائلی اضلاع میں اسی قسم کی دھمکی آمیز خطوط کا سلسلہ پچھلے کئی برسوں سے جاری ہے. خیبر پختونخوا کی سابق ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس سید اختر علی شاہ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ پچھلے چند سالوں میں تشدد کے واقعات تو کم ہو گئے ہیں مگر عسکریت پسند ابھی تک موجود ہے.
خصوصاً 40 سالوں میں اس خطے میں منظم طریقے سے کبھی جہاد کے نام پر اور کبھی آزادی کے نام پر اس قسم کی تنظیموں کو منظم کیا گیا, اور یہ وہی ذہنیت اب بھی موجود ہے. یہ صرف چھتریاں بدلتے رہتے ہیں اور اب بھی یہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف اور اس طرف بھی ان کو علاقے میں سوشل فزیکل سپیس اویلیبل ہے, اور یہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, پلاننگ بھی کر رہے ہیں اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں.
ایک پولیس عہدیدار نے نام نہ بتانے کی شرط پر بنیر اور سوات کو ملانے والی پہاڑ ایلم میں عسکریت پسندوں کی کثیر تعداد میں موجودگی کی تصدیق کی اور کہا کہ سیاسی جماعتوں بشمول عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کو دھمکی آمیز خطوط لکھنے کے پیچھے یہی لوگ ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بلوچستان کی حکومت نے ایک سالہ حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے. دوسری طرف بعض سرکردہ لیڈروں کا کہنا ہے کہ امن عامہ کی صورتحال بدستور ابتر ہے. کوئٹہ سے اس کی تفصیل بتائیں گے ستار کاکڑ.
حکومت بلوچستان نے اپنی ایک سالہ کارکردگی کو مثالی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس عرصے کے دوران متعدد قوانین بنائے گئے اور بعض قوانین میں اصلاحات کی منظوری دی گئی. صوبے کے مالی ذخائر میں اضافہ بھی کیا گیا. بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت میں شامل جماعتوں کے ساتھ مل کر بلوچستان کابینہ نے 800 ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کا اجرا کیا. مستحق مریضوں کے لیے بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈز کا قیام اور کوئٹہ پیکج کے تحت سڑکوں کی کشادگی کا کام تیزی سے جاری ہے.
700 اسکولوں کے پانی کی سہولیات ہے, اس پہ کام جاری ہے. 20,000 کے قریب جو جابز ہیں اس پہ ٹیسٹ انٹرویو جاری ہیں. 2.5 ارب روپے میڈیسن کے لیے, انسٹرومینٹس کے لیے, سرجیکل آئٹمس کے لیے اس پہ میٹا اویلیبل کیا گیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بلوچستان میں کرپشن جو ہے وہ ہسٹوریکل لو لیول پہ چلی گئی ہے. فیڈرل پی ایس ڈی پی میں حصہ لیا ہے بلوچستان نے 83 ارب روپے.
لیاقت شاوانی نے اس بے اختلاف کے رہنماؤں کی طرف سے صوبائی حکومت پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کو دکھ اس بات کا ہے کہ ان کے رہنماؤں نے 31 ارب روپے کی مالیت کے غیر ضروری منصوبوں کو وزیر اعلیٰ نے ختم کر دیا ہے. بلوچستان اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اختر حسین لانگو نے صوبائی حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کو عوامی توقعات کے برعکس قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی حکومت کو عوام روزگار کی فراہمی کے مواقع اور علاقے میں ترقیاتی کام کرانے کی نیت سے ووٹ دیتے ہیں.
2018-19 کا جو پی ایچ ڈی پی تھا, مور دین 60% انہوں نے جو وہ لیپس کر دیا. اب جون کے مہینے میں جو بجٹ انہوں نے پیش کیا, اس بجٹ کے بعد بھی اگست تک انہوں نے کوئی ایک پیسے کا بھی ریلیز نہیں ہوا ہے. ابھی تک ڈیولپمنٹ کا کوئی کام سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے. دوسرا, یہاں پہ پورے بلوچستان میں اور بالخصوص کوئٹہ شہر میں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. 35,000 پوسٹیں خالی پڑی ہیں, ان کو فنڈ ملتا ہے اور ہر سال یہ اس کو دوبارہ سرنڈر کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو ملازمت نہیں دے رہے, پوسٹیں اناؤنس نہیں کر رہے ہیں.
25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات کے چند روز بعد بلوچستان میں 5 جماعتوں پر مشتمل مخلوط صوبائی حکومت تشکیل دی گئی تھی. وزیر اعلیٰ جام کمال خان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے, جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف دیگر جماعتوں کے ساتھ اس حکومت کی حمایت کر رہی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ مظاہرین کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں, تاہم حکومت کسی طور مار دھاڑ اور متشدد کارروائیوں کو برداشت نہیں کرے گی. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی یہ رپورٹ ہے جسے پیش کر رہی ہیں سادیہ زیبرانجھا.
ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے منگل کے روز کہا,
If violence continues, the only thing that we should do is to stem out.
اگر تشدد جاری رہا تو ہمارے پاس اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قانونی چارہ جوئی. آپ ذرا تصور کیجئے کہ محض بات چیت کے سہارے قانون کے نفاذ کو ملتوی کر دیا جائے اور ہانگ کانگ میں ہر قسم کے تشدد کی کارروائیوں کو برداشت کیا جائے, تو یہ ہمارے ملک میں قانون کے نفاذ کا خاتمہ ہوگا. پولیس نے ہفتے اور اتوار کے روز مظاہروں کے دوران 80 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا. مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے اتوار کے روز پر امن مارچ کیا, تاہم پولیس نے اس ایک چھوٹے گروپ پر آنسو گیس اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا جو قدرے مشتعل تھے. بعض مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور لاٹھیوں کے وار کیے. اس کے علاوہ انہوں نے سڑکوں پر ڈٹرجنٹ سپرے کیا تاکہ پولیس کی نفری پھسل کر گر پڑے. مظاہرین کا منصوبہ ہے کہ وہ یہ احتجاج جاری رکھیں گے جو کہ ملک میں امن کے لیے ایک خطرہ ہے. سعدیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ کی دیگر 19 ریاستوں کے اٹارنی جنرلز نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے. یہ مقدمہ حکومت کی ان کوششوں کے خلاف ہے جن میں وہ طویل عرصے سے موجود اس قانون کو بدلنے کی تگودو کر رہے ہیں جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ تارکین وطن کے بچوں کو کتنی دیر تک حراستی مرکز میں رکھا جا سکتا ہے. یہ رپورٹ بھی ریچرڈ گرین کی ہے سعدیہ زیبرانچہ کی زبانی.
یہ ریاستیں عدالت کے 1997 کے اس معاہدے کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں جسے فلورس سیٹلمنٹ کا نام دیا جاتا ہے اور جو حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ تارکین وطن کے بچوں کو 20 روز یا اس سے کم عرصے کے لیے حراست میں رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ قانون حراستی مراکز میں صفائی کے معیار کا بھی تعین کرتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ عدالت کی نگرانی کو ختم کر کے ایسے نئے ضابطے بنانا چاہتی ہے جس میں غیر معینہ مدت کے لیے ان بچوں کو حراستی مراکز میں رکھا جا سکے۔ کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل زیویئر بیکیرا کہتے ہیں،
نو چائلڈ ڈیزرووز ٹو بی لیفٹ ان کنڈیشنز ان اپروپریٹ اینڈ ہارمفل فار دیئر ایج۔
یہ بچے اپنی عمر کے لحاظ سے ضرر رساں اور غیر صحت بخش ماحول میں رہنے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس انتظامیہ کا یہ قدم نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ غیر قانونی بھی ہے۔ بچوں کو محض اس بنیاد پر انسانیت کے درجے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تارکین وطن کے بچے ہیں۔ سب بچے خدا کے بچے ہیں اور وہ محض بچے ہی تو ہیں، وہ امریکی بچے ہیں اور امریکہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا۔ صدر ٹرمپ کو یہ شکایت رہی ہے کہ حراستی مراکز میں 20 روز کی مہلت تو بس پکڑنے اور چھوڑنے والی ہی بات ہے۔ انتظامیہ میں امیگریشن سے متعلق سخت موقف رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ 20 روز کی مہلت ان والدین کو غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے کی اجازت دینے کے مترادف ہے جو بچوں کے بہانے امریکہ داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے ضابطے ایسے والدین کے اس اقدام کا سدباب کر سکتے ہیں جو بچوں کو امریکہ داخلے کے لیے ایک پاسپورٹ سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ 20 روز کے کم عرصے کے بعد وہ آزاد ہوں گے۔ جن دیگر ریاستوں نے اس لا سوٹ کی حمایت کی ہے ان میں کنیٹیکٹ، ڈیلاویئر، الینوائے، مین، میری لینڈ، میسیچوسٹس، میشیگن، مینیسوٹا، نوئیڈا، نیو جرسی، نیو میکسیکو، نیو یارک، اوریگن، پینسلوینیا، روڈ آئیلینڈ، ورمونٹ، ورجینیا اور واشنگٹن شامل ہیں۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برازیل کے جنگلات میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے متحرک تنظیموں اور تحقیق کاروں نے الزام لگایا ہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری ملک کے نئے صدر پر عائد ہوتی ہے جن کے کاروباری مفادات کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے حکومت نے فوج کو کاروائی کا اختیار دے دیا ہے۔ ارش عربا سادی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری۔
ہفتے کو برازیل کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری رہیں۔ جہازوں کی مدد سے متاثرہ علاقوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس آگ کی زد میں آنے والی 6 ریاستوں نے فوج سے مدد طلب کر لی ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کے مطابق یہ آگ ریکارڈ رفتار سے پھیل رہی ہے، جس کے نتیجے میں جنوبی امریکہ کے اکثر علاقوں میں آکسیجن کی کمی ہونے سے جنگلات اور جانور مشکلات کا شکار ہیں۔ فرانسسکو باروسو اس آگ سے متاثر ایک کسان۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں، اس طرح کے واقعات یہاں ہر سال ہوتے ہیں اور ہم یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اس کا ذمہ دار آخر کون ہے۔ یہ کہانی ہر سال دہرائی جاتی ہے، تاہم کسی کو اس کی سزا نہیں ملتی۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے متحرک تنظیموں اور تحقیق کاروں نے الزام لگایا ہے کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ ایمیزون جنگلات کی زمین کو کاروباری مفادات کے استعمال کی غرض سے آگ لگائی گئی۔ تاہم برازیل کے صدر جیر بولسونارو نے اس کا الزام این جی اوز پر عائد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شک این جی اوز پر کیا جا سکتا ہے جنہیں وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈز کی فراہمی روک دی گئی۔ یہ تھے الفاظ برازیل کے صدر کے، جنہوں نے آگ پر قابو پانے کے لیے فوج کی مدد طلب کی ہے۔ تاہم ان کا موقف ہے کہ اس سال بھڑکنے والی آگ گزشتہ سالوں سے کسی طور بھی مختلف نہیں۔ دوسری جانب برازیل کی خلائی ایجنسی کے تحقیق کار اس بات سے متفق نہیں۔ ان کے مطابق 2019 میں آگ بھڑکنے کے اب تک 73,000 سے زائد واقعات پیش آ چکے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 80% زیادہ ہیں، جبکہ آدھے سے زیادہ واقعات ایمیزون میں پیش آئے۔ کچھ عالمی رہنماؤں نے سوشل میڈیا پر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ G7 میٹنگ میں شریک فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون نے آگ پر قابو پانے کے لیے امداد کا وعدہ کیا ہے۔
L'Amazonie, c'est notre bien commun.
یہاں وہ کہہ رہے ہیں، ایمیزون میں ہم سب کی مشترکہ دلچسپی ہے، ہم سب فکر مند ہیں۔ پہلے تو ہم سب کو اس آگ پر قابو پانے کے لیے برازیل کی مدد کرنی چاہیے، جس کے بعد ہمیں ان جنگلات کو دوبارہ اگانے کے لیے سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات بھی کرنے چاہیے، کیونکہ ایمیزون ہمارے حیاتیاتی تنوع اور ماحول کے لیے ایک خزانہ ہے۔ ایمیزون دنیا کا سب سے وسیع و عریض جنگل ہونے کے ساتھ ہی زمین کو 20% آکسیجن کی فراہمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ماحولیاتی تحقیق کاروں نے خبردار کیا ہے کہ اس جنگل کو کھو دینا ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ ہار دینے کے مترادف ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں غلامی کے آغاز کے 400 سال مکمل ہونے پر بہت سی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں جن میں افریقی امریکی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کینس بیوائر نے اس بارے میں خصوصی رپورٹ مرتب کی ہے، جسے پیش کر رہے ہیں رضی احمد رضوی۔
اس جگہ پر جہاں تاریخ دانوں کے مطابق انگولا سے پکڑ کر لائے جانے والے 20 افراد کو 400 سال پہلے نیلامی میں غلامی کے لیے بیچ دیا گیا تھا، یادگاری تقریب منعقد ہوئی اور ان لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو آئندہ نسلوں کے لیے غلامی کی تاریخ کو زندہ رکھنے کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں بابی جو ولس شامل تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی کو احترام دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کی جائے، اور اس مقصد کے لیے مختلف پس منظر رکھنے والوں اور مختلف نسلوں کے درمیان فاصلوں کو ختم کیا جائے۔ بابی جو ولس کہتے ہیں، ہم تعمیر کا کام شروع کر سکتے ہیں اور اس بات کا نتیجہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ مل جل کر کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ یہ ملک ایسے افراد کی ایک برادری کے طور پر تعمیر ہوا ہے جہاں سب مل کر کام کرتے ہیں۔ ان میں سیاہ فام اور سفید فام سبھی شامل ہیں۔ ہمیں وہی طرز عمل اختیار کرنا ہے جہاں پڑوسی اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتے ہیں اور تعمیر کا کام اسی طرح انجام پا سکتا ہے۔ تقریب میں شریک ایک اور شخص مائیکل اسمتھ کا کہنا ہے کہ غلامی کی تاریخ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے بعد اسے ایسے معاشرے میں تقسیم کے بارے میں اور بھی تشویش پیدا ہوئی ہے جہاں اس کے مطابق آتشی اسلحے کے استعمال سے تشدد اور بڑھتے ہوئے عدم برداشت کا تقاضا ہے کہ وہ لوگ جو قائدانہ کردار رکھتے ہیں وہ نہ صرف قانون کی حکمرانی کا احترام کریں بلکہ مل جل کر انسانی وقار کے زیادہ سے زیادہ احترام کے لیے کام کریں۔ مائیکل اسمتھ کہتے ہیں،
From the 60s when they made amendments to constitutions and laws and so forth, it was band-aids, it wasn't actual progress. It was
60 کے عشرے سے جب آئین میں ترامیم کی گئیں اور قوانین بنائے گئے، یہ محض عارضی سا کام تھا۔ یہ صحیح معنوں میں پیش رفت نہیں تھی، یہ دکھاوا تھا جو میڈیا اور اس وقت لوگوں پر جتانے کے لیے تھا کہ ہم نے پیش رفت کی ہے۔ لہذا اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عارضی پٹی اب اتر چکی ہے اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت احوال کیا ہے اور کیا ایسی تبدیلیاں ہیں جو ابھی نہیں ہوئیں۔ بہت سے افریقی ملکوں میں 1619 کی سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے جب توجہ اتحاد اور مصالحت پر تھی۔ رضی احمد رضوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJRadio یا پھر facebook.com/RadioNewsNetwork۔
آپ کے صحت پروگرام کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد خون اگر معمول کے مطابق بند نہ ہو تو ماں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1,27,000 خواتین بچے کی پیدائش کے بعد اضافی خون بہنے سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن اب کچھ امید افزا علامتیں نظر آنے لگی ہیں۔ ایک ایسی نئی دعا کی ایجاد ہوئی ہے جو ایسی ایک تہائی عورتوں کی زندگی بچا سکتی ہے جو بچے کو جنم دینے کے بعد خون کے نہ رکنے سے مر سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 14 ملین یا پھر 1,40,00,000 عورتوں کو بچے کی پیدائش کے بعد خون کے نہ رکنے سے موت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے ہر سال 1,20,000 سے زائد ماں بننے والی عورتیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یہ اموات اکثر ایسے علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں طبی نگہداشت معیاری نہیں ہوتی۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کے ڈاکٹر نائک بلو کا کہنا ہے
Several factors that could be attributed to PPH death that could contribute to PPH death in Nigeria.
London School of Hygiene and Tropical Medicine کے ڈاکٹر نائک بلو کہتے ہیں کہ نائجیریا میں متعدد عوامل ایسے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ خون بہنے سے ہونے والی اموات کا باعث بن جاتے ہیں. ان میں سے بعض کی نوعیت سماجی ہے جس میں تاخیر کا ہو جانا یا فنڈز کے فقدان جیسے عوامل شامل ہے. پھر بعض اوقات ہسپتالوں میں مناسب ساز و سامان نہیں ہوتا یا پھر اس کے علاج معالجے کے لیے درکار صلاحیت کی کمی ہوتی ہے. پھر بعض اوقات آپ کو بھاری معاوضہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن حال ہی میں خواتین کے لیے ایک جائزے کا اہتمام کیا گیا جسے وومن ٹرائل کا نام دیا گیا. اس جائزے سے پتہ چلا کہ ٹرانیکسیمک اور ٹی ایکس اے نامی دوا سے خون بہنے کی زیادتی سے ہونے والی اموات میں 31% تک کمی ہو گئی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوا کو پیدائش کے 3 گھنٹے کے اندر اندر استعمال کروایا جائے. یہ دوا سستی بھی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی مضر نہیں. اس کی تیاری بھی آسان ہے اور اثرات بہت مؤثر ہیں.
Woman try is very important for Nigeria and indeed for the entire world.
اس میڈیکل ٹرائل کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر بوکولا فاول کہتے ہیں کہ وومن نامی یہ جائزہ نہ صرف نائجیریا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بے حد اہم ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیچیدگی 25% یا اس سے بھی زیادہ شرح کے ساتھ ماؤں کی موت کا باعث بن جاتی ہے. یہ دوا خواتین کے ایام کے دوران زیادہ خون کی شکایت رکھنے والی خواتین کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے, لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اسے بچے کی پیدائش کے بعد خون کی زیادتی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تحقیق کار کہتے ہیں کہ اب چیلنج یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس جائزے کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ میسر ہوں اور اس دوا کو بھی ایسے دور افتادہ علاقوں تک پہنچا دیا جائے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے. بیچ جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل. ورلڈ وائلڈ لائف کی جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ میں زمین پر موجود نو بنو حیات کی تیزی سے کمی کا ذکر کیا گیا ہے. عمومی طور پر سن 1970 سے جانوروں, پرندوں اور سمندری حیات کی آبادی کی شرح میں تیزی سے کمی ہوئی ہے. ورلڈ وائلڈ فنڈ کی جانب سے جاری کردہ لیونگ پلینٹ نامی رپورٹ میں سنگین اور پریشان کن اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں. WWF کے نک سہرن کا اس بارے میں کہنا ہے کہ دنیا بھر میں سن 1970 سے 2014 تک پرندوں, مچھلیوں اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے جانوروں کی آبادی میں 60% کمی ہوئی ہے. تازہ پانی میں رہنے والی آبی حیات کی تعداد میں 83% کمی ہوئی اور یہ غیر معمولی شرح ہے. WWF کے فارسٹ یونٹ کی سربراہ کیری سی زیریو کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ کورائرز پر ان خوفناک اثرات کا سبب انسانی سرگرمیاں ہیں. کیری کہتی ہیں کہ اس انحطاط پذیری کے پیچھے کار فرما بڑی قوت انسانی سرگرمیاں ہیں اور یہ بنیادی طور پر ہماری طلب کی وجہ سے, یعنی خوراک, توانائی اور پانی کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کے پیچھے بھی انسانی سرگرمیاں ہی سب سے بڑی وجہ گردانی جاتی ہیں. تاہم اس رپورٹ کے مصنفین کہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ سبق بھی سیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کیسے زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے متحد ہو گئی تھی. مصنف سیزیریو کہتی ہیں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا نے کیسے ماحولیاتی خطرے کے رد عمل میں سن 2015 میں پیرس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ کیا, اسی طرح ہمیں عالمی سطح پر لوگوں اور فطرت کی خاطر ایک معاہدے کی ضرورت ہے. سیزیریو کہتی ہیں کہ بڑے پانڈوں کی نسل کی بحالی کی کامیابی اور جنگلوں میں شیروں کی تعداد میں اضافہ یہ بتاتا ہے کہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. معدوم ہوتی ہوئی نسلوں کی بقا کے لیے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی سن 2020 سے معصوم معاہدے پر دستخط کریں. WWF کا کہنا ہے کہ زمین ہمیں خوراک, ایندھن اور توانائی جیسے تمام وسائل فراہم کرتی ہے, اور اگر ان وسائل کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو پھر ان زمینی وسائل کی مالیت 1,250 ارب ڈالر سالانہ ہے. اس وقت سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جن سے بے پناہ قدرتی وسائل کو آئندہ آنے والی نسلیں بھی استعمال کر سکیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نصیر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔